السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پر رہے گا واقعہ قصص. پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذی الکفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے قصص سننے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ سب سے بہترین سیرت انبیاء اکرام کی سیرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغام رسانی کے لیے چنا، جنہوں نے بے خوف و خطر ہو کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی. سب سے بیسٹ کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اور وہی ہیں ہمارے لیے رول ماڈلز، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن جن انبیاء کا ذکر یہ نام لیتا ہے، اس دن بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 24 یا 25 اگر ہم ذوالکفل کو بھی نبی مانیں تو 25 بنتے ہیں. اور ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء دنیا میں بھیجے، جن کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ کا ذکر ہم نے کیا ہے اور کچھ کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا، یعنی کچھ کے قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں اور کچھ کے نہیں سنائے. انہی میں سے ایک ادریس علیہ السلام ہے، جن کا ذکر قرآن میں تو ہے اور نام بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل ہمیں زیادہ نہیں ملتی ہے، بہت ہی مختصر ہے. لیکن جو چند مختصر قرآن ان کی سیرت ہمیں بتاتے ہیں مختصر الفاظ میں، سبحان اللہ، وہ بھی ایک وسیع معلومات ہے. یعنی ان کی سیرت، ان کا کردار جو ہمیں چند، یعنی دو آیت میں جو ملتا ہے، وہ بھی بہت بہترین ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی گئی تھی 86-85، اور اے بنی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب لوگ صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے. اور دوسری آیت جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے سورہ مریم آیت نمبر 56. اور اس مقدس کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. سبحان اللہ. تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں نہیں، زیادہ تر روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد جن کو نبوت یا رسول بنایا گیا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ ادریس علیہ السلام تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تھے، واللہ عالم. لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ادریس علیہ السلام ہی آدم علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے بطور رسول کے، کیونکہ اس سے پہلے تک کے یعنی آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے دین اسلام اور دعوت دین کا کام کرتے رہے. اس کے بعد ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول چکے، تب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو مبعوث کیا. اور جو بعض اسرائیلی روایت سے یا پھر کعب احبار سے پتہ چلتا ہے، یا جو پہلے کے ہمارے جتنے سلف علماء تھے ہمارے، ان لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال ہوئی، کچھ کہتے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے. بہرحال کچھ کہتے کہ 900 سال زندہ رہے تھے آدم علیہ السلام، اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے وہ کام سنبھالا. تورات سے جو بات پتہ چلتی ہے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو مین سورس ہے وہ تورات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اہل کتاب کی باتوں سے لیں گے. مین سورس ہمارا قرآن اور حدیث ہے، لیکن بطور استشہاد کے ہم کوئی بات اگر جو ہمارے عقیدے سے تعلق نہ رکھتی وہ ہم لے سکتے ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قمری حساب سے 957 سال بنتی ہے آدم علیہ السلام کی عمر، واللہ عالم. اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش نے ان کے کام کو سنبھالا، ذمہ داری اٹھائی. جب ان کی وفات آئی تو ان کے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی اور وصیت کی، چنانچہ ان کے بیٹے نے وہ ذمہ داری اٹھائی. اب ان کے بیٹوں کے نام ہم کو احادیث سے بالکل بھی پتہ نہیں ہے، سب اہل کتاب سے ہی ثابت ہے، واللہ عالم. اس لیے میں ان کے بیٹوں کے نام نہیں لوں گی، لیکن شیش کا ذکر ہم کو ملتا ہے، لہٰذا وہ نام آپ کے سامنے بتا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ شیش کے بیٹوں میں ہی سے کچھ ان کے جو بیٹے یا پرپوتے تھے، انہوں نے ہی پہلی دفعہ درخت کاٹے اور شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، جو کہ ایران اور عراق کے آس پاس کے علاقے تھے، بابل وغیرہ کا جو علاقہ تھا وہاں پر شہر بسایا انہوں نے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یعنی ایک طرح سے قلعے وغیرہ بنانے کا کام یا اس کی شروعات کی تھی، واللہ عالم. اور پھر بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ہی انہیں اولاد میں سے، یعنی بیٹے پر پوتے پھر اور آگے کی جنریشن میں سے، ادریس علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کے کچھ بیٹوں میں سے آگے ادریس علیہ السلام تھے، جن کو ادریس کہا جاتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نام کچھ اہل کتاب کے نزدیک خنوخ بتایا جاتا ہے، لیکن ایکچولی وہ ادریس علیہ السلام ہی ہیں، واللہ عالم. تو جو ہمارے ماہرین ہیں، جو علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں یا محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیش کو نبی بنایا گیا اور اس کے بعد ادریس علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا گیا، واللہ عالم. تو یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیش تھے علیہ السلام اور پھر ادریس علیہ السلام، اور قرآن میں ہمیں ان کا نام ملتا ہے ادریس علیہ السلام کا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ان کی صفت بتائی ہے کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین، سب سے پہلی صفت ملتی ہے کہ یہ سب کے سب جو انبیاء تھے وہ صابرین میں سے تھے. اور وہ ادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، انہم من الصالحین، یہ سب بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء کی کیا خصوصیات، کیا صفت بتائی ہے. اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے اندر یہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ صالحین میں شمار کرتا ہے، ان کے اندر جو سب سے پہلی کوالٹی ہوتی ہے ان کی، وہ صبر والی کوالٹی ہوتی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. اور بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے. تو صالحین کا شمار آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو انبیاء مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے جاتے ہیں، پھر ان کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کو چنتا ہے، ان کے ساتھی انصار، صحابہ، مہاجرین وغیرہ، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری تھے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے صالحین کا دروازہ کھلا رکھا، یعنی ایسے نیک لوگ جو نہ انبیاء کے ساتھی تھے اور نہ ہی انبیاء تھے، لیکن ان کی تعلیم کو فالو کرنے والے. اور ایسے لوگوں کے لیے دروازہ ہمیشہ تک یعنی قیامت تک کے لیے کھلا ہے کہ ہم سب اپنا شمار ان میں کروا سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صالحین میں اپنا شمار کروائیں تو پھر ہمیں انبیاء کی پیروی کرنا ہوگی اور ان کی صفات کو اپنانا ہوگا. اور صبر ایک ایسی کوالٹی ہے یا ایسی صفت ہے جو جنت ہی میں لے جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی صبر کا مطلب ہوتا ہے, ویسے تو عربی زبان اور لغت میں صبر بنجر زمین کو کہتے ہیں, سخت زمین, صبار بہت ہی سخت زمین کو, چٹیل میدان کو کہا جاتا ہے. تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو نفس کی مخالف قوتیں اور طاقتیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتی ہیں انسان کو, جو اس کی نفس کی خواہشات ہیں, اس پر بند باندھ دینا, اس کو روک دینا, اس کے لیے ایک مضبوط دیوار کی مانند کھڑے ہو جانا, یہی صبر ہے کہ آپ اپنی نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر کے اس کے خلاف ڈٹ جائیں, کھڑے ہو جائیں. ایسے ہی پرسن کو صبر صابر کہا جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو جما دے, جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھے, وہی صابر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کی جو صفت بتائی ہے علیہم السلام کی, وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. اور ادخلناہم فی رحمتنا, تو صبر کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول ہے. یعنی الحمدللہ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی, اور یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. اور دوسری آیت میں جہاں پر سورہ مریم میں ہم دیکھتے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا, کہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے, بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے, اور ہم نے ان کو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. سبحان اللہ. تو اس کی یعنی ادریس علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے اس آیت میں دراصل, اور انہیں راست باز قرار دیا گیا ہے, اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. اس کی وضاحت میں صحیحین میں معراج کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تو چوتھے آسمان پر ان کی یعنی ادریس علیہ السلام کی رسول اکرم سے ملاقات ہوئی تھی. صحیح بخاری. امام ابن جریر نے ہلال بن یساف سے بیان کیا ہے, انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عباس نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا, ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان ورفعناہ مکانا علیا کا کیا مطلب ہے, اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. کعب نے کہا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی, یعنی ان کو مقام بلند پر پہنچانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو وہی سے نوازا گیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی تفسیر ہے اصل میں, دیکھیں تفسیر میں, یعنی تفسیر میں آپ کسی کا بھی اوپینین لے سکتے ہیں, کوئی بھی عالم کا اوپینین لے سکتے ہیں. تو یہاں پر جو کعب احبار ہے ان کی تفسیر میں جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا, یعنی انہوں نے اپنا اوپینین ظاہر کیا. اب یہ اوپینین صحیح بھی ہو سکتا ہے, یعنی غلط بھی ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو. یعنی غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے لوگ آنے کے بعد, یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے لوگ نیک کام کریں گے, ان تمام کے عمل کے برابر ادریس علیہ السلام کے عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا, واللہ عالم. اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے تمام انسانوں کے برابر ثواب مراد ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہو کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو, تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں میں اضافہ فرمائے, مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں زیادہ نیک کام کر سکوں. تب ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ جتنی بنی آدم میں جتنی اولاد ہے ان کے جتنے نیک عمل ہوں گے ان کے برابر ہم آپ کے درجات یا نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. تو بعض کہتے کہ جو ورفعناہ مکانا علیا, ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا. کچھ لوگ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بلایا تھا اور وہیں ان کی روح قبض کی گئی تھی, یعنی چوتھے آسمان پر ہی ان کو وفات دی گئی. عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. اور اس کے سپورٹ میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی جو معراج کی حدیث آتی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا, یعنی ادریس علیہ السلام نے, نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید, جبکہ آدم اور ابراہیم نے فرمایا تھا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید. اگر ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے. لیکن یہ بھی دلیل صحیح نہیں ہے, واللہ اعلم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو سارے ہی پھر وہ اولاد آدم سے ہی ہوئے, واللہ اعلم. تو بعض کہتے ہیں ابن اسحاق نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا, ان کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے. بعض کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی. اوپر جو حدیث تھی جو معراج والی حدیث تھی وہ صحیح بخاری کی ہے, اور اس میں بھی عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کا اوپینین یہ ہے, صحیح بخاری کا جملہ ہے, کہ ادریس اور الیاس ایک ہی نام ہے, واللہ اعلم. لیکن بعض کہتے کہ نہیں, الیاس علیہ السلام الگ ہے اور ادریس علیہ السلام الگ ہیں. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ہجرت کی, یا وہ بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ گئے. یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ نہیں رکے رہے, یعنی اکثر جتنے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان سب نے ہجرت کی ہے. اور ان کا جو مقام بتایا جاتا ہے, یعنی ادریس علیہ السلام کا جو مقام بتایا جاتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ بابل میں مبعوث ہوئے تھے, یہ بابل میں تھے رہتے تھے, لیکن وہاں سے انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے, بابل جو شہر آپ لوگ جانتے ہیں, قرآن میں اس کا ذکر ہے. کہاں ذکر آتا ہے اس کا قرآن میں, کس وجہ سے آتا ہے؟ جی, فرشتوں کا ذکر وہاں آتا ہے نا, دو فرشتے بھیجے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا. تو ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں بھیجا تھا بابل میں, اور بعض کہتے ہیں کہ ایون ابراہیم علیہ السلام بھی اسی آس پاس کے شہر میں سے, یعنی عراق سے ہی یا عراق کے آس پاس کے شہر سے ہی تعلق رکھتے تھے. تو اللہ عالم. تو یہ ایکچولی البدایہ و النہایہ جو کتاب ہے, یعنی جس میں بتایا گیا ہے کہ شروعات کب سے ہوئی انسانوں کی, یا شروع میں جتنی باتیں ہوئی تھی اس میں کعب احبار سے لی ہوئی باتیں یا اہل کتاب سے لی ہوئی باتیں اس میں موجود ہے, جو ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے اصل میں. تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا, یعنی کوئی حدیث نہیں ہے اصل میں یہ, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سینا بھی جانتے تھے, یعنی سینا پرونا بھی جانتے تھے, یعنی کپڑے سینا سب سے پہلے انہوں نے ہی شروعات کی تھی. واللہ عالم کہاں تک درست ہے. تب ادریس علیہ السلام سے ہم نے کیا سیکھا, یعنی ان کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کس طرح سے بیان کی ہے, کیا کیا کوالٹیز تھیں ان کے اندر, آپ بتائیں. حالانکہ مختصر ان کا ذکر ہے, لیکن سبحان اللہ کتنی بہترین کوالٹیز تھی. جی, صبر ہے, سب سے پہلی صفت صبر ہے. پھر صالحین میں سے تھے, جی ہاں. تیسرا صدیق, سچے تھے, نبی تھے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام بلند عطا کیا, ورفعناہ مکانا علیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا, سبحان اللہ. اور یہ ادریس علیہ السلام کے لیے ہی آتا ہے کہ ورفعناہ مکانا علیا, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلندی یا بلند مقام عطا کیا. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں بھی کیا کوشش کرنی چاہیے پھر, ان انبیاء کی سیرت کو دیکھ کر ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے, کہ ہم اپنے اندر صبر کی کوالٹی کو پیدا کریں, اور صالحین میں اپنا شمار کروائیں, نیک کام کریں, سچ بولنے کی کوشش کریں, اور ہمیشہ بلند مقام کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں. مومن ہمیشہ اپنی نگاہ اونچائی پر رکھتا ہے, اور ویسے بھی جو ہمارے نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر چڑھتے ہیں نا. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیک اعمال ہے, جو ذکر ہے, اذکار ہے, وہ اوپر بلندی پر چڑھتے ہیں. تو نیک اعمال کے ذریعے سے ہم بھی بلندی پر چڑھ سکتے ہیں, بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں. جنت کے بھی الگ الگ مقامات ہیں نا, کچھ مقام بہت اونچائی پر ہوں گے, اور اسی لیے جنت کے 100 درجات کہا جاتا ہے, یا اس سے بھی زیادہ. تو ہمیں ہمیشہ کوشش کیا کرنی چاہیے, کون سے درجات کی ہم کوشش کریں, یا کس کے لیے جدوجہد کریں, اعلیٰ درجات کے لیے. تو ادریس علیہ السلام مصر کے شہر مینفس, یعنی مینف میں پیدا ہوئے. لوگ انہیں یعنی کچھ اور دوسرے نام سے بھی جانتے تھے, جیسے ابھی پہلے آپ کو بتایا گیا, ہو سکتا ہے سریانی زبان کا لفظ ہو. ہرمس بھی کہا جاتا ہے ان کو, یعنی مضبوط رائے والا, تجربے کار. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اب بابل شہر میں پیدا ہوئے, پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے. اور بعض کہتے ہیں کہ شیس علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت کا شرف حاصل ہوا, واللہ عالم. تو یہ ادریس علیہ السلام تھے, چونکہ قرآن میں اور حدیث میں ان کا زیادہ ذکر نہیں ملتا, لہٰذا ان کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. اب آتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف. ابھی آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کے بارے میں آیت تلاوت کی گئی تھی, سورہ آراف کی آیت تھی, آیت نمبر 64 تا 69. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. تو دیکھا جائے تو قرآن کی روح سے یا پھر بعض روایت کی روح سے تھرڈ نمبر کس کا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا. پہلے آدم، پھر ادریس، پھر نوح. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے. تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے، ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو. کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا. کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے. اگلی آیت ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر 71-73. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو. اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، کوئی بدلہ. میرا معاوضہ یعنی میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں. لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کئی سالوں تک تبلیغ کی، اور جو واقعہ ملتا ہے ہمیں، جو قرآن کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا تھا. آپ لوگ جانتے ہوں گے، کہا جاتا ہے کہ جب کچھ ایسے لوگ تھے یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے جو نیک لوگ تھے، جن کا ذکر ہم کو ملتا ہے، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا. تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کہا جاتا ہے 10 قرن تھے، یعنی ہو سکتا ہے 1000 سال ہو، یا ہو سکتا ہے، واللہ علم، 10 قرن کہا گیا ہے، تو سب اسلام پر قائم تھے. اور قرن سے مراد نسلیں ہیں یا صدی ہے، یعنی 10 نسلیں گزر چکی تھی یا 10 صدی گزر چکی تھی جب تک وہ لوگ اسلام پر قائم تھے. ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. اور امام بخاری نے اس آیت کی تفصیل میں جو تفصیل فرمائی ہے، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے. انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی ان لوگ، شیطان نے کیسے بہکایا کہ تم تو یہ نیک لوگوں کی تعلیمات بھول جاؤ گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں لکھنا پڑھنا نہ ہوتا ہو. تو شیطان نے ان کو اس طرح سے بہکایا. آپ دیکھیں، کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ، کہ شیطان کبھی بھی گناہ کو گناہ کر کے نہیں دکھاتا، بلکہ وہ کسی اور طریقے سے ہمارے دلوں میں بات ڈالتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو نیک لوگ تھے، جو ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، جن کی محبت یا جن کی عظمت یا جن کا احترام ان کے دلوں میں تھا، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اچھا، تم تو ان کی تعلیمات بھول جاؤ گے، تو کیوں نہ ان کے مجسمے، ان کے تم آئیڈل بنا کر رکھ دو، تاکہ ان کو دیکھو گے، ان کے آئیڈلز کو دیکھو گے تو تمہیں ان کی باتیں یاد آئے گی. تو انہوں نے یہ سوچ کر ان کے بت بنا لیے. تو وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے پہلے، دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ ان کی تعلیمات کو یاد کرنے کے لیے وہ ان بتوں کو ان مجسموں کو دیکھتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی تعلیمات، ان کا علم تو ختم ہو گیا لیکن اب ان کی پوجا ہونے لگی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے، سوچیں ذرا. اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے یہ لوگ، ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا. چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی. یہیں سے شروعات ہوتی ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں دکانوں میں تصویریں رکھی جاتی ہیں، ان کو پھوہار پہنائے جاتے ہیں، قبروں پر جایا جاتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کو یاد کر رہے ہیں. جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہیں کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی. چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ابو المطہر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا. نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی. انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے. جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو. اس نے ود کا ایک بت بنا دیا. انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے. جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا کہ میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو. اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا. وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے. جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کی اہمیت کرتے دیکھا، اہمیت دیکھی تو وہ بھی اس طرح ان کو اہمیت دیتے رہے کہ حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے. البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی. چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا. سوچے ذرا اس تفصیل سے کیا بات معلوم ہوتی ہے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ توہم پرستی سے ہی اور عقیدت مندی سے ہی شرک شروع ہوتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں پر شخصیت پرستی کو منع کیا گیا ہے. یعنی آپ کسی ایک شخص کو اتنا زیادہ نہ چاہو، اتنا زیادہ اس کا عقیدت اور احترام میں نہ مبتلا کہ تم اسی کو بت بنا دو. رسول اکرم نے عدی بن حاتم سے کیا کہا تھا جب وہ آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قرآن یہ بات کیوں کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے علماء کو بت بنا دیا یا رب مان لیا، ہم نے تو ہمارے علماء کو رب نہیں بنایا. تو رسول اکرم نے ان سے کہا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جانتے؟ کہا کہ ہاں ہم یہ تو کرتے ہیں. تو کہا یہی تو ان کو بت بنانا ہوا، یہی تو ان کو رب بنانا ہوا. تو اصل میں احترام اور عقیدت سے شروعات ہوتی ہے. یعنی یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے تمام حالات اور واقعات سے جو ہمیں جو دروس عبرت ہے ہمارے لیے، کہ عقیدت سے شروعات ہوتی ہے، توہم پرستی سے شروعات ہوتی ہے، پھر وہ عقیدت احترام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ انہیں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. آج جتنے بھی بت دنیا میں پوجے جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کا اسی طرح سے تو احترام کیا جاتا ہے. اور مشرکین مکہ نے جو کعبۃ اللہ میں 360 بت لا کر رکھے تھے، شروعات یہیں سے تو ہوئی تھی کہ وہ جو ایک شخص تھا پہلے جس نے اس کو لا کر رکھا تھا، اس کو پتھر بہت عزیز تھے، اس کو ڈفرینٹ کنٹریز میں جب جاتا تھا وہ تو اس کو وہاں کے لوگوں کی پوجا کرنا بہت اچھا لگتا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ لوگ ایسی پوجا کرتے تو ہم نے بھی ایک ایسا بت بنا لینا چاہیے، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسی علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو جیسے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں بتوں کی. تو ایکچولی اصل میں یہ جو بت پرستی ہے یہ خود کی خواہشات کی بنا پر ہوتی ہے. یعنی جب انسان خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے تو تب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے اصل میں وہ. حدیث میں آتا ہے یا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ نے حفشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اکرم سے کیا. وہ کہتے کہ اس کا نام ماریہ تھا، انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے. اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس سب سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہر بت کو پوجنے والی ایک جگہ ایک الگ الگ جماعت تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گئے تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں. یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں, بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے, بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی. ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے جو ہم پیچھے تفسیر میں, یعنی جو لوگ تفسیر جانتے ہیں وہ معلوم ہوگا ان کو کہ ہم تفصیل پڑھ چکے سورہ انعام میں بھی بتوں کی, یا کیسے وہ پوجا کرتے تھے, یا کیسے شروعات ہوتی تھی پوجا کی, کیا کس طرح سے وہ عقیدت کرتے تھے ان کے لیے رکھتے تھے. تو اسی لیے تصویروں کو گھر میں رکھنے کو منع کیا گیا ہے, تصویر بنانے کو منع کیا گیا ہے, مجسمہ سازی کو منع کیا گیا ہے اور مجسمہ گھروں میں رکھنے کو منع کیا گیا ہے. لیکن افسوس کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر بطور فیشن کے اور بطور ڈیکوریشن پیس کے مجسمے رکھے جاتے ہیں نا. تو کیا رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں رکھے جا سکتے. تو شروعات بت پرستی کی یہیں سے ہوتی ہے, اسی لیے شخصیت پرستی اور شخصیت پرستی کو بھی منع کیا گیا ہے, اور بتوں کو بنانے یا اس کی ایون بتوں کی جو کمائی ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی بت بنا کر جو کمائی حاصل کی جائے گی وہ بھی ناجائز آمدنی ہوگی. اب یہاں پر ہم نوح علیہ السلام کا ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ ان کی کوالٹیز کیا تھی, نوح علیہ السلام کی ان کی صفات کیا تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کن صفات سے آراستہ کیا تھا اور کن صفات سے نوازا تھا. سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ کتنے بے باک اور نیڈر ہوتے ہیں. قرآن میں بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو شخصیت تھی, یعنی ایک تو وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے, پانچ پیغمبر اولو العزم کہے جاتے ہیں, ان میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے, اور بعض نے ان کا نسب نامہ بھی دیا ہے کہ نوح بن لامک بن متوشل بن خنوخ یعنی ادریس بن یرد بن محلال ابن نوش بن شیز بن آدم, یعنی اس طرح سے. لیکن یہ ہم سب جانتے کہ یہ اسرائیلیات میں سے, لہٰذا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, یا نہ ہم اس کو اس کی ہم اوتھینٹیسٹی کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ابن جریر کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی جو پیدائش ہے, آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 126 سال بعد ہوئی, واللہ عالم. لیکن آج بھی جو ہر قوم اور ہر ملک کی جو پرانی کتابیں ہیں یا جو ان کے پاس ان کا لکھنے کا جو بھی طریقہ تھا, اس میں یہ ذکر ضرور موجود ہے کہ ایک بڑا طوفان آیا تھا اور بس صرف کشتی کے لوگ بچ گئے تھے. ایون جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو خبریں ہمیں دیتا ہے کتنی سچی خبریں ہیں. یعنی اب جو سورسز ہے پرانی قوموں کے بارے میں معلومات کے, وہ صرف اور صرف قرآن ہے الحمدللہ. تو اہل تاریخ کی کتاب کے مطابق یا اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی ولادت 126 سال یا 146 سال بات کی ہے آدم علیہ السلام کے, اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن, 10 صدیوں, 10 نسلوں کا فاصلہ ہے. جیسے کہ ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, آپ سے کلام کیا گیا. اس نے کہا آپ کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے یہ. 10 قرن, تو 10 قرن کا مطلب ہے 10 صدیاں بھی ہو سکتی ہیں, 10 نسلیں بھی ہو سکتی ہیں. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب اسلام پر تھے. اور جیسے کہ سورہ اسراء میں آتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا. وہاں پر بھی قرون کا لفظ آیا ہے, تو امتیں بھی ہو سکتی ہیں. یا پھر ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین, سورہ مومنون کی آیت ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خیر القرون قرنی, بہترین نسل میرے ہم اثر افراد ہیں, اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے. اس صورت میں آدم اور نوح کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی, واللہ عالم. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جنہوں نے بت پرستی کی شروعات کی یا شرک کو شروع کیا. اس سے پہلے تک لوگ اسلام پر تھے اور ایک طرح سے یہ شیطان کی پوجا کر رہے تھے نا, یعنی شیطان کی بات مان رہے تھے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا, نوح علیہ السلام کو اپنا نبی مبعوث فرمایا اور ان کی طرف ان کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرمائی, انہیں ان کے لیے نبی مبعوث کیے اور رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا, اور قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے. صحیح بخاری سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کو بلایا جائے گا اور سب سے گواہی لی جائے گی. بہت ساری صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا, پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی, جیسے کہ سورہ آراف ہے, سورہ یونس ہے, سورہ ہود, سورہ انبیاء, سورہ مومنون, سورہ شعرا, سورہ عنکبوت, سورہ صافات اور سورہ قمر میں یہ تمام ذکر ہم کو ملتا ہے. اور ایک پوری مکمل سورت ہی ہے سورہ نوح کے نام سے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا, ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا, اور آپ نے اپنی قوم کو یہ پیغام پڑھ کر سنایا یا احسن انداز سے پہنچایا, جس کا ذکر ابھی ہم نے یہ سورہ آراف کی آیت سے سمجھا. لیکن ان کی قوم نے کیا کیا, جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے اس سچی دعوت کو جھٹلایا اور غور و فکر چھوڑ کر وہ اپنے بتوں پر قائم رہنے کی بات کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم, اگر تمہیں میرا تمہارے ہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں, تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام یعنی میرے خلاف جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کر سکے. آخر کار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور جو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے کشتی میں وہ بچا لیے گئے, الحمدللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے نا, قرآن کی آیت سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے. اور 950 سال, آپ خود سوچیں کہ 950 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, یہ 950 سال نہیں ہے, یہ 90 سال نہیں ہے, یہ 19 سال نہیں ہے, بلکہ یہ 900 سال ہیں. اب آپ سوچیں, امیجن کریں کہ کسی قوم کے سدھرنے کے لیے یا کسی قوم کے ہدایت پر آنے کے لیے یا سیدھے راستے پر آنے کے لیے کیا 900 سال زیادہ نہیں ہوتے یا کافی نہیں ہے؟ لیکن ان کی قوم کو نہیں ماننا تھا, آخر ان کی قوم نے نہیں مانا. تو یہ جو شرک اور بت پرستی ہے, دراصل انسان کی رگ رگ میں بس جاتی ہے اور اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. جیسے کہ ہم اتنے سال ہر سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اتنے سب کچھ واقع ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ جو بت پرست ہیں وہ بت پرستی پر ہی قائم ہیں, یعنی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی, اور انسان اس شرک میں بہت زیادہ اندھا ہوتا ہے. اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دے رہے تھے تو وہ لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اچھا ہم ان بتوں کو کیسے چھوڑ دیں, اور اگر ہم نے ان بتوں کو چھوڑ دیا تو ہم پر تو بلائیں نازل ہوں گی. یعنی شیطان کس طرح سے توہم پرستی میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ان بتوں کو چھوڑ دو گے یا ان سے مدد نہیں مانگو گے تو تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے, اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے, پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا, سبحان اللہ. اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں, سبحان اللہ. اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئی اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں, نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں کہ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں یا مومنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو مومن بندے ہیں. تو سلام علی نوح فی العالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی اور بعد کے آنے والوں میں ان کا نام باقی رکھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی نسل انسانی ہے دنیا میں وہ سب کی سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, کیونکہ سب کو ختم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یعنی اس وقت زمین پر کوئی باقی نہیں بچا تھا سوائے نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں سوار لوگوں کے. اور روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بس صرف 80 یا 82 لوگ تھے یا 80 لوگ تھے، یا کچھ بات کہتے کہ 60 لوگ ہی تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ کشتی میں تمام جو جانور ہیں، پرندے ہیں، ان سب کا ایک ایک پیر لے لیا جائے، جوڑا لے لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی قرآنی میں جو آگے ذکر ملتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی. اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے مجھے چھٹلایا ہے، تو میری مدد کر. پھر ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے، تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ، دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے ہمارے رب، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اتنی انہیں بہت ہی ڈیٹیل ہم کو ملتی ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی قرآن میں. یہ کوئی اور ہم کو قصے کہانیوں کی ضرورت ہی نہیں، کہیں سے قرآن ہی ہمیں جو بہترین قصص بیان کرتا ہے کہ ان کی قوم کی کیا صورتحال تھی، کیسے وہ ہٹ دھرم بنی ہوئی تھی، یعنی بہت ہی جاہل اور قدر ناشناس قوم تھی. یعنی مشفقانہ نصیحت کے جواب میں الٹا دھمکیاں دینے لگے، اور اسی بنا پر نوح علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے فریاد کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میری مدد فرما. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی مدد سے بڑھ کر کسی اور کی مدد ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے کیا کیا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. ہر پیغمبر کی پہلی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت. اور اللہ کے سوا کسی کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. تو جو کافر ہوتے ہیں سامنے والے کیا کہتے ہیں کہ اچھا، یہ تو ایک عجیب بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بھیج نہیں تھے تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. یعنی ایک انسانی جو سوچ ہے یا انسانی ذہن ہمیشہ کس طرف جاتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں یا جو دین کے دائی ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ عام انسانوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے، نہ انہوں نے بازار میں چلنا پھرنا چاہیے، نہ کھانا پینا چاہیے. یعنی ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ فرشتے آ جائیں، کوئی عجیب مخلوق آ جائے، اور پھر جب فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے، کیا اعتراض کریں گے؟ کہیں گے کہ اچھا، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہی نہیں ہے، فرشتے ہیں جب ہی تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہوتے تو الگ بات تھی. یعنی انسان، آپ دیکھیں کہ جو جھٹلانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہی جھٹلاتا رہتا ہے، اس کو سدھرنا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے تو وہ اپنے انبیاء کی مدد فرماتا ہے اور مخالف قوم کو غرق کر دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے کسی بھی عذاب کی صورت میں. اور ہمیشہ سے ہر دور میں یہ لوگ کہتے آئے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، انبیاء، کہا کہ ان کو تو دیوانگی یا مجنون ہو گئے ہیں، یہ دیوانگی لاحق ہو گئی ہے یا مجنون ہو گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہتے تھے کہ یہ تو ساحر ہے، مجنون ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا صبر، آپ دیکھیں پیچھے ہم نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کہا، صابر کہا، کہ وہ صابرین میں سے تھے. اور نوح علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پہلے انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور انہوں نے ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. سورہ انبیاء کی آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے. تو نوح علیہ السلام تو 900 سال تک ان کو پکارتے رہے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی انبیاء کی جو صفات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور آخر وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سامنے والا یا سامنے جو قوم ہے ان کی بات سن لے اور ان کی بات مان لے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑی دیر رک کر ہم اپنا تجزیہ کریں اور جائزہ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم اگر کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں, ہم نے ایک بار انوائٹ کیا, دو بار انوائٹ کیا, تین بار انوائٹ کیا, چوتھے سے ہم کیا کہیں گے, چھوڑو یہ تو سنتے ہی نہیں ہے, یہ تو ہٹ دھرم ہے, یعنی ہم الٹا انہیں کی برائیاں شروع کر دیں گے. اب آپ سوچیں کہ ہمارے پیشنٹس میں اور انبیاء کے پیشنٹس میں کتنا فرق ہوا. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے, دین کی دعوت دیتے ہوئے صبر کو لازم رکھنا ضروری ہے. اور دائی کا سب سے پہلا کردار ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت صبر والا ہوتا ہے, بہت ضبط کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے اور ڈٹے رہتا ہے, جمے رہتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی سیرت سے سب سے پہلا سبق ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعوت دین کے لیے استقلال اور استقامت بہت زیادہ ضروری ہے. دعوت حق کی کامیابی اور کامرانی کے لیے صبر و ثبات, تحمل, برداشت, ڈٹے رہنا, ڈٹرمنیشن, یہ بنیادی شرط ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی جدوجہد کتنے سال تک تھی. یہاں پر دائیہ نے حق کے لیے ایک سبق ہے. جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کو اس راستے میں جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں نوح علیہ السلام کی سیرت سے ایک نئی ہمت, ایک نیا ولولہ, ایک نیا جذبہ ملتا ہے. جو بھی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, تو حالت کی ناسازی, راستے کی دشواری, ساتھیوں کی کمی اور تنگ دستی کو کبھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے. کیونکہ مومن جتنا بھی کمزور ہو, اس کا دشمن کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو, بالآخر مومن کامیاب رہتا ہے اور کافر ہلاک, تباہ اور برباد ہو کر رہتا ہے. چاہے کافر کے پاس یا مخالف لوگوں کے پاس کتنا بھی سامان کیوں نہ ہو, وہ تمام ہتھیاروں سے لیس ہی کیوں نہ ہو, کتنے بھی ان کے پاس حربے کیوں نہ ہو, ان کی تمام چالیں اللہ تعالیٰ عکارت کر دیتا ہے اور وہ نامراد اور ناکام ہو کر رہتے ہیں. شرط کیا ہے کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, اللہ کے راستے میں آنے والے مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ضرور حاصل ہوتی ہے, پھر وہ اپنے دشمن پر حاوی ہونے لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وکان حقا علینا نصر المومنین, کہ اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. سبحان اللہ, تو مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا لازم ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جو کافر اور بت پرست ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا, مضبوط سہارا. ایسے جھوٹے سہارے سے آپ بتائیے کہ کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو بتوں کا بے حقیقت ثابت ہونا, یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت پرستی تھی, وہ جانتے تھے کہ بت ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. جو ہم نے نام پڑھے, کیا کیا نام تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے. تو یہ نیک بزرگ تھے اصل میں. جب یہ بزرگ ختم ہوئے, فوت ہو گئے, تو قوم سخت غمزدہ اور افسردہ ہوئی. اس وقت شیطان نے پھر ان کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم تو ان کو بھول جاؤ گے, ان کی تعلیمات کو بھول جاؤ گے, لہٰذا کیوں نہ ان کے مجسمے بنا لو, ان کے بت بنا لو. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس طرح ان تصاویر کی عبادت شروع ہو گئی, جسے اتنا عروج ملا کہ عرب قوم کے اکثر قبائل بھی انہیں بتوں کو پوجنے لگے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت انہیں روزی دیتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, اولاد سے نوازتے ہیں اور ان کی حمایت اور نصرت کرتے ہیں. اس لیے جب نوح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے داتا ہمیں بچا لیں گے, وہ ہماری مدد کریں گے, لہٰذا جو عذاب لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں. اور جو قوم کے امیر لوگ تھے, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا, اور نہ ود اور نہ سوا, یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا, سورہ نوح میں آتا ہے. لیکن جب عذاب الہی آیا تو یہ لکڑی اور پتھر کے اندھے, بہرے, گونگے اور عقل اور شعور سے آری معبود ان کی کوئی مدد نہ کر سکے, بلکہ اپنی قوم کے ساتھ خود بھی غرق ہو گئے. فانجیناہ ومعہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا باد الباقین, چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی, بعد جب باقی تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا. سبحان اللہ, کو یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اکرم نے خالد بن ولید کو, علی رضی اللہ عنہ کو اور بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا تھا, کیونکہ یہ لوگ قریش کے تھے نا, مکہ کے رہنے والے تھے, تو انہی کی بات وہ لوگ سن سکتے تھے. تو جب خالد بن ولید پہنچے تھے وہاں پر طائف اور حنین کے پاس کا جو بڑا بت تھا, تو وہ لوگوں نے کیا کہا کہ اچھا یہ تو جیسے یہ بت کو تباہ کریں گے ہماری مندر کو گرائیں گے تو ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوگی. سب لوگ اطراف میں کھڑے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے جو سپاہی تھے سب لوگ اس کو تو یعنی وہ مندر کو توڑ رہے تھے اور وہاں سے بت کو نکال رہے تھے توڑ رہے تھے. لیکن سب کچھ ہو گیا, بت کو ختم کر دیا گیا لیکن کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اور واقعی میں کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو طوفان نوح کے جو آثار ہیں وہ ہم کو انسائیکلوپیڈیا میں بھی ملتے ہیں. نوح علیہ السلام کی نافرمان جو کافر قوم تھی وہ تباہ اور برباد ہو گئی. مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ اور معمون رکھا. جو تاریخ میں یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے, لوگ اس کے آثار تلاش کرتے ہیں, یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی جو باقیات تھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ ناممکن تصور کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 1920 میں سر لیونارڈ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے عراق میں آثار قدیمہ کی تحقیق کے لیے کھدائی کی. یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے محققین پر مشتمل تھی. اس ٹیم نے اس آس پاس کے علاقے جو شمال میں واقع شہر تل عبید میں کھدائی کی تو انہیں کافی گہرائی میں مدفون چکنی مٹی کے برتن, مورتیاں اور دوسرے آلات ملے جو بہت قدیم زمانے میں استعمال ہوتے تھے. لیبورٹری ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ جو دفن کی آواز ذخیرہ ان کو ملا تو وہ دریائے فرات کی وسطی علاقے سے پانی کے ساتھ بہہ کر اس جگہ منتقل ہوئے, یعنی بہہ کر آئے تھے وہ وہاں پر. اس سے معلوم ہو کہ اس علاقے میں بہت پہلے کوئی زبردست طوفان آیا تھا. محکمہ آثار قدیمہ کے اس ٹیم کی تحقیقات سے بات بھی سامنے آئی کہ جس پانی نے یہ چیزیں یہاں دفن کر دی تھی اس کی اونچائی کم از کم 25 فٹ تھی. تورات میں اس طوفان کی اونچائی 26 فٹ بیان کی گئی ہے. سر لیونارڈ کا یہ خیال بھی ہے کہ اس طوفان سے ساری دنیا تباہ نہیں ہوئی تھی بلکہ طوفان دجلہ اور فرات کی وادی میں آیا اور اس نے پہاڑوں اور صحرا کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو ختم کر دیا. لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طوفان پوری دنیا پر آیا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچایا تھا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو ایک عذاب سے دوچار کیا, اور وہ عذاب بھی کیا تھا پانی کا عذاب, سیلاب آیا تھا اور صرف کشتی میں لوگ بچ گئے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے نا. اس سے ایک مومن کا ایمان بہت زیادہ تازہ ہوتا ہے, مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بڑھتا ہے. جو قصص ہے قرآن کے, جو قصص ہے انبیاء کے, وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اسپیشلی یعنی ہماری کردار سازی میں, ہماری سیرت سازی میں, یعنی ہمیں اپنے آپ کو کیسے مضبوط بنانا ہے, ہم اپنے اندر کیسے ہمت جمع کر سکتے ہیں, ہم کیسے مشکلات میں صبر پر ڈٹے رہ سکتے ہیں, جمے رہ سکتے ہیں, ہمارے اندر استقلال کیسے آ سکتا ہے. یہ تمام باتیں ہیں اصل میں. تو انبیاء کے جو واقعات ہیں, جو قصص ہے قرآن کے, یہ قرآن ہمیں جو ہمیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں ان کی سیرت کو بہت ہی بہترین انداز سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ کیسے انہوں نے صبر اور استقلال سے کام کیا. جو پوری کی پوری سورہ نوح ہے وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے, کیونکہ بہت ہی حکمت بھری باتیں ہیں اس میں بہت زیادہ. کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو اتنا واضح کیا ہے اور ہم ایک ایک آیت کی روشنی میں ہم نوح علیہ السلام کی سیرت, ان کے کردار کو ڈسکس کریں گے کہ ایک دائی میں کیا کردار ہونا چاہیے, ایک دائی کا کیا کردار ہونا چاہیے, کیا صفات اس کے اندر ہونی چاہیے, اور ہم اپنے اندر وہ صفات کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو پوری دنیا میں یہ سیلاب آیا تھا, سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا سوائے اس کشتی میں سوار ہونے والوں کے. اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے. آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں سیلاب آیا ہو, کتنے دن تک وہ کشتی چلتی رہی ہوگی, کتنے دن تک وہ اندھیروں میں رہے ہوں گے, راتیں گزری ہوں گی ان کے اوپر, ہر طرف پانی ہی پانی. اب دیکھیں رات میں کبھی سمندر کی طرف دیکھیں تو کتنا ڈر لگتا ہے نا, کیونکہ سمندر کا اندھیرا تو بہت مشہور ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ وہ ابل پڑے, یعنی پانی کے فوارے زمین سے نکلنے لگے, اور ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ برس پڑے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آسمان سے بھی پانی برس رہا ہو اور زمین بھی پانی ابل رہی ہو تو کیا حال ہوگا طوفان کا. اور کہا جاتا ہے کہ تنور سے وہ پانی نکلا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یعنی آگ کی جگہ, تنور کس کو کہتے ہیں جہاں آگ جلائی جاتی ہے, تو وہاں سے پانی نکلا تھا. اور جب کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت جو آس پاس کے مشرک لوگ ہیں وہ ہنسی اڑا رہے تھے کہ اچھا یہ بڑے چلے کشتی بنانے کے لیے اور کیا یہ کشتی ان کو بچا لے گی, تو مذاق اڑا رہے تھے وہ کشتی کا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بار جو کشتی بنائی گئی وہ نوح علیہ السلام ہی نے بنائی. اس سے پہلے کشتی کا کوئی کانسیپٹ یا تصور نہیں تھا. ایک روایت میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے, اے آدم, آپ تمام انسانوں کے والد ہیں, آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا, آپ کے اندر اپنی پیدا کی بھی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا, کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے, میرا رب آج سخت غصے میں ہے, اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا, نہ آئندہ کبھی آئے گا. اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی. نفسی نفسی, ہائے میری جان, کسی اور کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے, اے نوح, آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندوں میں رکھا ہے, کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے, میرا رب آج سخت غصے میں ہے, اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا, نہ آئندہ آئے گا. نفسی نفسی, طویل حدیث ہے لیکن یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت مجسمے یا تاغوت کی پوجا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے, اور ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب. اوپر کی جو حدیث بتائی گئی آپ کو صحیح بخاری کی حدیث تھی, اور یہ جو آیت ہے وہ سورہ حدید کی آیت ہے کہ ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. سبحان اللہ, دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صلہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھ دی, یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد میں سے تھا, اور یہی شان ابراہیم, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تاکہ لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے باز رکھا جا سکے. تو ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت. اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو. اور اے محمد, جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, سو میری ہی عبادت کرو. اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا, اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. تو شرک اور بت پرستی یہ لوگوں کی خود ساختہ پیداوار ہے, لیکن آج امت مسلمہ میں کتنے بت پوجے جاتے ہیں آپ بتائیے, کون کون سے بت ہیں اور کس کس نام سے وہ بت ہیں, کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ لوگ لکھ کر بھیجئے. نفس پرستی ہے, جی ہاں بالکل. اولیاء اللہ کی پرستی, برانڈ, جی ہاں بالکل. درگاہوں پر جانا, جی. غریب نواز کے نام سے, مشکل کشا کے نام سے, جی ہاں. مال کا بھی ایک بت ہے. قبر پرستی ہے, بالکل جی. غوث پاک یا غوث اعظم کہا جاتا ہے, نعوذ باللہ. رسم و رواج کی پرستی ہے. مرشد بننا, بالکل. چڑھاوے چڑھانا, دکھاوا, بالکل. ریاکاری, وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے, جی. اجمیر جاتے ہیں. درختوں کی پوجا ہے, بالکل. جگہوں کی پوجا ہے, درختوں کی پوجا ہے. آستانے بنائے ہوئے کہ وہاں پر جا کر کالا بکرا ذبح کرنا ہے. یہ جو بکرے ذبح کرنے کا کانسیپٹ ہے صدقے کے طور پر, وہ بھی ایک طرح کا شرک اور توہم پرستی ہے, جی ہاں. جانوروں کی, پتھر کی پوجا ہے, کیونکہ قبروں کو جو پوجتے ہیں ایکچولی وہ پتھر کی پوجا ہے. وہ لوگ کھڑے بتوں کو پوجتے تھے, آج کے مسلمان لیٹے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں, جی. یہ جو رجب کے کنڈے ہیں, باعثی ہیں, یا غریب نواز کی نیاز ہے, یا بوڑھوں کی نیاز ہے، جو بھی ہے سب کچھ اسی میں آئے گا، توہم پرستی میں اور ایک طرح کے شرک میں آئے گا۔ تو لہٰذا ایسے کئی بت ہیں جو آج ہم نے بنا رکھے ہیں، تو ہم دوسروں کو تو مشرک اور بت پرست کہتے ہیں جو یہ پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اگر پوجا کریں اس طرح کی تو ہم مسلمان کے مسلمان ہی رہیں گے۔ تو پھر ہمیں کیا ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے، امت مسلمہ سے۔ آپ بتائیے کہ جو کام رسولوں نے کیا تھا، کہ آج ہماری، میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آج معاشرے میں جو اتنی بت پرستی ہے، اتنے رسم و رواج کی بیڑیاں ہم نے اپنے پیروں میں ڈال رکھی ہیں، یا توک ہم نے گلوں میں لٹکا رکھے ہیں رسم و رواج کے، یا ہم کسی بھی چیز کے پیچھے جو اندھا دھن بھاگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم یا اطاعت سے موڑ دے، وہ چیز بت ہے۔ یا آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے دور کر دے، وہ سب چیزیں بت میں آئیں گی اصل میں۔ تو ہم باقاعدہ بنے ہوئے بت تو نہیں پوچھتے، لیکن ہم نے خود ساختہ بہت سارے بت بنا رکھے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تو ہماری نفس پرستی ہی لے لیں، تو ہم دوسروں کو تو کافر کہتے ہیں، لیکن خود ہم کیا ہے؟ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواقی میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہ سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو ہمارے یہاں پر جو ایک بت پرستی ہے ایک قسم کی، وہ فرقہ واریت بھی ہے، تعصب بھی ہے، جو ہم نے اپنے اپنے بت بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے بت بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے اولیاء اللہ کو یا لوگوں کو، جو شخصیت پرستی میں ہم مبتلا ہیں، کہ ہمارے اپنے اماموں کو ہم نے جو ایک طرح سے بت بنا لیے، کہ امام کی بات پتھر کی لکیر ہے، اس سے ہٹ کر ہم ایک کام بھی نہیں کریں گے۔ تو ایسے تو وہ لوگ بھی تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے نیک لوگ تھے ان کی باتیں ہم بھول جائیں گے، لہٰذا ہم ان کی باتوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے مجسمے بنائے تھے، ہم نے مجسمے تو نہیں بنائے، لیکن ان کی باتوں کو اتنا زیادہ ہم نے لے لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سیکنڈ نمبر پر، پہلے ہمارے اماموں کی بات، ہمارے عالم کی بات۔ یہ شخصیت پرستی کی انتہا ہے اصل میں۔ تو صرف مجسمے بنا کر پوجنا ہی نہیں ہوتا ہے دنیا میں، بلکہ خیالی مجسمے بھی ہوتے ہیں، خیالی بت بھی ہوتے ہیں، اور یہی وہ شخصیت پرستی کے بت ہیں، کہ بس میرے امام، میرے عالم، میرے اسکالر، میں تو بس انہیں کی سنوں گی، چاہے وہ مجھے کنویں میں بھی گرا دیں، کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ۔ تو ہم دیکھیں کہ ایسے کون سے بت ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہم ان بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے کئی بت ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، تو ان بتوں کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے، ان کی محبت کو کم کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پر حاوی ہونا چاہیے۔ تو ایسے خیالی بتوں کو اپنے ذہن سے نکالیے، اور ایک اللہ کے آگے جھکیے، اللہ کی اطاعت کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہو سکتا ہے اتباع کے لیے، تو وہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ کی اتباع ہم پر فرض ہے، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، باقی کسی کی بھی اطاعت، کسی کی بھی اتباع ہم پر نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ تو رسول اکرم نے صرف اپنے بعد اپنے خلفائے راشدین کی بات ہمیں کہا تھا، کہ ان کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑے رہنا، بس اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں کہا تھا۔ تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن میں، کہ جو سب سے بدتر معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے زمین پر، وہ انسان کا اپنا نفس ہے، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ قرآن خود ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا اپنا نفس سب سے بڑا خدا ہوتا ہے ہمارا، نعوذ باللہ، اگر ہم نفس کی بات مانتے چلے جائیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ پوری دنیا چاہے ہماری مخالف ہو جائے، سارے لوگ ہم سے خفا ہو جائیں، یا ہم لوگوں سے خفا ہوں، کیوں، کس لیے؟ صرف اللہ کی خاطر۔ ساری دنیا ایک طرف ہو اور ہم ایک طرف ہو، کہ ہم اللہ کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، شرک سے بیزار ہیں، توحید کے ہم علم بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ کل ہم خاص سورہ نوح پر ڈسکشن کریں گے، اور وہاں نوح علیہ السلام کی سیرت کو ہم ڈسکس کریں گے، اور خاص طور سے جو سیکنڈ ہمارا کل کا ٹاپک رہے گا، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان کی، اس کے بارے میں، جو یعنی تربیت اولاد پر رہے گا، کہ نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان کا بیٹا اور ان کی بیوی ہمارے موضوع گفتگو رہے گا، اور اسپیشلی جو سورہ نوح ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جو بھی عالم کسی دوسروں کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں ایکچولی وہ عالم ہی نہیں ہے. کوئی بھی عالم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. جو سچا عالم ہوگا ہر ایک کی ریسپیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نظریاتی اختلاف الگ بات ہے, اور اختلاف ہے, اوپینین کا اختلاف ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انبیاء کی سیرت کو اپنانے والے بنے, ان کے جیسے صبر, ان کے جیسے توکل ہمارے اندر پیدا ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.